بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها. یہاں پہلے جو ہے مبتدا محذوف ہے, ہاذہ سورۃ انزلناها وفرضناها. یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور جسے ہم نے فرض کیا ہے. یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے. ویسے تو ہر سارا قرآن فرض ہے. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. پورے قرآن کے لیے بھی لفظ فرض آیا ہے لیکن یہاں خاص طور پر اس کے لیے. بڑی اہم سورت ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ زنا کی سزا جو ہے بیان کی جا رہی ہے. وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات. اس میں ہم نے بڑی روشن آیتیں نازل کی ہیں. لعلکم تذکرون, تاکہ تم سبق حاصل کرو اور ہدایت پاؤ اور یاد رکھو. الزانیہ تو والزانی, زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد. فیلدو کل واحد منہما مئت جلدہ, ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. یہ نوٹ کر لیجئے, یہ ہے غیر شادی شدہ زانی اور غیر شادی شدہ زانیہ کی سزا. لڑکی ہے کنواری, اس سے زنا ہو گیا, شادی نہیں ہوئی اس کی ابھی, اس کے لیے 100 کوڑے. لڑکا ہے کنوارا غیر شادی شدہ, 100 کوڑے. شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کی سزا جو ہے وہ رجم دے, اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے. لیکن رجم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. رجم وہ سزا ہے ہماری شریعت کی کہ جو تورات کی سزا کو لے کر حضور نے اپنے ہی اس قانون میں اپنی شریعت میں داخل کیا ہے. تو اس حوالے سے وہ ہے سنت کی بنا پر, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر وہ حد رجم ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور دیکھنا دین اللہ کے معاملے میں انہیں کوڑے مارنے کے سلسلے میں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل ان پر پسیج جائے, تمہیں ان پر ترس آ جائے. ترس نہیں آنا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہ دین اللہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ قانون خداوندی ہے, اس کی ادائیگی کرنی ہوگی. حضور سے بڑھ کر نرم دل, رقیق القلب, شفیق, ودود, رؤوف کوئی انسان نہیں ہو سکتا. اور آپ نے رجم کروایا ہے, جس کو ہماری بے نظیر کہتی وحشیانہ سزا. اور وہ کیا کہتی, پوری دنیا کہتی وحشیانہ سزا. رسول نے دی ہے, جاری کیا حد رجم, مردوں پر بھی عورت پر بھی. غامدی خاتون رجم کی گئی. لیکن یہ نہیں ہوا کہ حضور نے ان کے بارے میں کوئی بری بات کہی ہو, بلکہ کسی نے اگر کہہ دیا کہ بڑی بے حیا عورت تھی تو آپ نے فرمایا نہیں, اس نے وہ توبہ کی ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے خلاف, کسی نے الزام نہیں لگایا تھا, کوئی گواہ نے خود آ کر کہا تھا مجھے یہ کام ہو گیا, مجھے پاک کر دیا جائے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی, رجم کی سزا کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کرنا. تو آپ نے فرمایا اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے سارے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. ایک طرف قلبی احساسات بھی ہے لیکن رجم ہے, کر رہے ہیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور چاہیے کہ جب انہیں سزا دی جا رہی ہو اس وقت مسلمانوں کا اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہو, دیکھے اپنی آنکھوں سے. اس لیے کہ اسلام میں سزاؤں کے ساتھ یہ تصور ہے کہ عبرتناک سزا ہو اور لوگوں کو اس کو دیکھ کر سبق آ جائے. الزانی لا ینکح الا زانیہ, زانی مرد نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ عورت سے, فاؤ مشرکتن یا مشرکہ سے. وزانیت لا ینکحہا الا زانی, اور زانی عورت سے شادی نہیں کرتا مگر زانی مرد, او مشرکن یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین, اور یہ چیز اہل ایمان پر حرام کر دی گئی ہے. یہ اصل میں شرعی حکم نہیں ہے, تشریع نہیں ہے, یہ تکوینی ہے. اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں, پاک دامن لوگوں کو پاک دامن بیویاں ملتی ہیں, بدماشوں کا جوڑ جو ہے بدماشوں سے ملتا ہے. یہ کچھ اللہ کی سنت ہے, یہ تکوینی چیز ہے, تشریعی نہیں ہے. والذین یرمون المحصنات, اور وہ لوگ کہ جو زنا کی تہمت لگا دیں پاک دامن عورتوں پر, ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء, اور پھر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکے, اس کو قذف کہتے ہیں. فجلدوہم ثمانین جلدۃ, تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا, اور پھر ان کی شہادت کبھی بھی قبول نہ کرنا ہمیشہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یقیناً یہ فاسق لوگ ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ, سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں, وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ, تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, اور جو لوگ کہ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں. اب یہ معاملہ نازک ہے. دیکھیے, فرض کیجئے کسی ایک شخص نے زنا کرتے دیکھا ایک مرد اور عورت کو, اب اس کے پاس تین گواہ اور تو موجود نہیں ہیں, تو اس کا کام یہ چپ رہے گا, بولے نہیں, اس کا تذکرہ بھی کرے گا تو مجرم اس کو شمار ہوگا. اس کے ذکر سے بھی خامخواہ پھیلتا ہے, معاشرے کے اندر بدی پھیلتی ہے ذکر سے بھی. ہاں چار گواہ ہیں تو رجم ہو جائے گا, پھر ایسی سزا ملے گی کہ ہوش ٹھکانے آ جائے گا. لیکن ایک فرض کیجئے شوہر نے دیکھ لیا اپنی بیوی کو زنا کرتے, اب وہ کیا کرے؟ یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے. تو یہاں اس کے لیے راستہ کھول دیا گیا لعان کا. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء, جو لوگ الزام لگائیں اپنی بیویوں پر نہ ہو ان کے پاس گواہ, الا انفسہم, سوائے ان کے اپنی جان کی, خود دیکھا ہے انہوں نے. فشہادت احدہم, تو ان میں سے ایک کی گواہی بھی, اربع شہادات, چار گواہیوں کے برابر شمار ہوگی. باللہ, لیکن حلفیہ اللہ کی قسم کھا کر انہیں گواہی دینی ہوگی. انہ لمن الصادقین, کہ میں سچ کہہ رہا ہوں, میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, سچ کہتا ہوں کہ میری اس بیوی نے یہ غلط حرکت کی ہے. چار مرتبہ کہے. والخامسہ, اور پانچویں مرتبہ یہ کہے, ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہے تب تو جرم ثابت ہو گیا, لیکن اگر بیوی کہتی نہیں جھوٹ بولتا ہی, تو اسے بھی چار مرتبہ حلفیہ قسم دینی کھانی پڑے گی. اگر وہ چار مرتبہ وہ بھی حلفیہ قسم کھا دے اور پانچویں مرتبہ یہ بھی کہہ دے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں, تو پھر سزا نہیں دی جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. آگے بعض فقہا کا خیال ہے کہ ان میں سیپریشن ہو جائے گی, اب وہ میاں بیوی ساتھ نہیں رہیں گے. اس کو لعان کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں, لعان, ایک دوسرے پر لعنت کرنا. کہ پہلے مرد نے کہا چار مرتبہ قسم کھا کر اور کہا کہ مجھ پر لعنت ہو اللہ کی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. وَيَدْرَهُ عَنْهَا الْعَذَابُ, اور عورت کی طرف سے عذاب ٹل جائے گا, ان تشہد, اگر وہ بھی گواہی دے, اربع شہادات باللہ, چار گواہیاں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر, انہ لمن الکاذبین, کہ میرا یہ شوہر جھوٹ بول رہا ہے. والخامسہ, اور پانچویں قسم یہ کھائے, ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین, اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ سچا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب الرحیم, اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور رحمت شامل حال نہ ہوتی, تو گویا کہ آگے محذوف ہے, تو تم بہت گمراہ ہو جاتے. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ, اور یقیناً اللہ تواب ہے, توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ, اب یہ واقعہ افق آ رہا ہے. یہ واقعہ کیا تھے پہلے یہ سمجھ لیجئے. سن 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق سے حضور واپس آ رہے تھے, جو رات کو ایک جگہ پڑاؤ تھا. آپ کے ساتھ حضرت عائشہ تھی, ایک اونٹ پر حضور سے کجاوا آپ کا, ایک اونٹ پر حضرت عائشہ, ان کا کداوا. جہاں پڑاؤ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے, دو آدمی آتے تھے, حضرت عائشہ کا کجاوا اتار کر اور زمین پر رکھ دیا. حضرت عائشہ کو پیشاب کی حاجت ہوئی, ذرا نکل کر لشکر سے ایک طرف کو چلی گئی, پیشاب سے حاجت سے فارغ ہو کر آئی تو دیکھا کہ ان کا ہار تھا ایک, وہ امدلے میں نہیں, تو پھر الٹے پاؤں گئی اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے. اتنی دیر میں کوچ کا وقت ہو گیا, وہ حمال آئے, اور حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی تھی, انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کجاوے میں حضرت عائشہ ام المومنین نہیں ہے. انہوں نے اٹھا کر رکھا, اونٹ کے اوپر سے چڑھ پائے. یہ آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا, آپ کیا کریں؟ انہوں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا. ابو بکر کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اب اگر میں ادھر ادھر بھاگوں گی تو خطرہ زیادہ ہو جائے گا, وہیں کی وہیں بیٹھ گئی. ظاہر بات ہے آگے جا کے پتا چلے گا, جب پتا چلے گا واپس آئیں گے تلاش کریں گے, تو میں یہاں سے نہ ہلوں. اسی حال میں تھی کہ ذرا بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی, سو گئی, چہرہ بھی کھل گیا. حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جن کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے کچھ فاصلے سے, تاکہ اگر کوئی چیز گری پڑی کسی کی رہ گئی ہے, کوئی مسافر جو ہے وہ تھکان کی وجہ سے نہیں چل پڑا بیٹھ گیا ہے کہیں, اور یا کوئی بیمار ہے جسے چلا نہیں جا رہا, تو دیکھ بھال کے لیے انہوں نے جا کے دیکھا, دور سے وہ گٹھڑی سی پڑی ہے, کیا معاملہ ہے. آ کے دیکھا تو حضرت عائشہ, انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, جیسے انہوں نے یہ کہا حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے اپنا کپڑا درست کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صفوان نے مجھے اس لیے پہچان لیا کہ حجاب کی آیت کے نزول سے پہلے اس نے مجھے دیکھا ہوا تھا. اب تو پردہ کی آیت آ چکی تھی, وہ تو سورہ احزاب میں آ چکی ہے, ایک سال پہلے اس سے نازل ہوئی سورہ احزاب. بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ لا کے اپنا اونٹ بٹھا دیا, حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئی. اس کے بعد وہ آگے آگے اونٹ کو دکیل لے کے پہنچی اور قافلے میں مل گئے. عبداللہ ابن عبید نے کہیں دیکھ لیا, اس نے کہا او میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر مدینے جا کے اس کا ڈنڈورا پیٹا, گویا کہ زنا کی تہمت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر لگائی گئی. اور یہ معاملہ تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے پڑھنا چاہیے, اس سے زیادہ میں یہاں اس کو بیان نہیں کر سکتا. حضور بھی بڑی سخت الجھن میں رہے بہت طویل عرصے تک. پھر بہرحال آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ کی برات کا اعلان ہوا. اب اس کا ذکر ہے, ان الذین جاؤوا بالعفق, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے, عصبت منکم, یہ تمہاری ہی میں سے ایک جماعت ہے. ایک تو تھا منافق عبداللہ ابن ابی, بہت سے جو صحیح مسلمان تھے وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے تھے. پھر یہ کچھ انسانی کمزوری ہے کہ بری بات کو انسان جلدی جو ہے سن بھی لیتا ہے, قبول بھی کر لیتا ہے. لا تحسبوه شرا لکم, اسے اپنے حق میں بدی نہ سمجھو, بل ہوا خیر لکم, یہ تمہارے لیے خیر ہے. اس سے تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمہارے اندر کتنی کمزوری ہے, کتنی بے احتیاطی ہے, تمہارے اخلاقی طور پر کس درجے جو ہے وہ اضمحلال ہے. لکل امرئ منھم ما اکتسب من الاثم, جس نے بھی اس میں کوئی گناہ کمایا ہے وہ پورا گناہ اس کو مل جائے گا. والذی تولی کبرہ, اور جس نے سب سے بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس میں سے, منہم ان میں سے, لہو عذاب عظیم, اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہوگا. یعنی عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, کیوں نہیں ایسا ہوا جب تم نے وہ بات سنی تو اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں جو ہیں وہ اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتی. اپنے بارے میں کیا مطلب, حضرت عائشہ کوئی غیر تھی, حضور کی بیوی تھی, ابو بکر کی بیٹی ہے, اپنے بارے میں خیر کا گمان کرتے. وقالوا هذا افق عظیم مبین, اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بڑے سری جو ہے طوفان ہے, توبت ہے. لولا جاؤ علیہ اربعۃ شہداء, کیوں نہیں وہ چار گواہ انہوں نے پیش کیے. فإذ لم یأتوا بالشهداء, تو اگر انہوں نے گواہ پیش نہیں کیے تھے, فأولئک عند اللہ هم الکاذبون, تو اللہ کے نزدیک تو پھر وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا والآخرہ, اور اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا فضل نہ ہوتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لمسکم فیما افسدتم, تو جس معاملے میں تم ملوث ہوئے ہو اس کی بنا پر, فیہ عذاب عظیم, تم پر بہت بڑا عذاب آ جاتا. اس طرح کون ہوں بے السنتکم, جبکہ تم اسے قبول کر رہے تھے اپنی زبانوں سے. یہ عجیب محاورہ استعمال کیا ہے, آدمی قبول کرتا ہے کان سے, آپ نے کوئی بات کی میرے کان میں پڑ گئی, میری زبان سے آگے نکل گئی تو آگے پہنچ گئی, کسی اور کے کان میں پڑی اس کی زبان سے پھر آگے چلی. یہ افواہیں اور اس طرح کی باتیں اس طرح چلتی ہیں. لیکن ہونا کیا چاہیے تھا کہ آپ کے کان میں ایک بات آئی, لیکن چونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں آپ خاموش ہوتے, دماغ فیصلہ کر دیتا یہیں روک دیتا اس کو, اب آپ کی زبان پہ نہیں آنی چاہیے تھی. جیسے وسوسہ بھی کوئی دل میں آیا ہے تو زبان پر جب تک نہیں آئے گا کوئی پکڑ نہیں آپ پر. تو اس لیے فرمایا کہ تم اسے لے ہی رہے تھے زبان سے, ایک کی زبان سے دوسرے کی زبان, دوسرے کی تیسرے کی زبان, چوتھے کی زبان, وہ بڑھتا چلا گیا جنگل کی آگ کی طرح. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ, اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی شہادت نہیں تھی. وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے قریب بہت بڑی بات ہے. ولولا اذ سمعتموه قلتم، کیوں نہ ایسا ہوا جب تم نے ایسی بات سنی تھی کہ تم کہتے ما یکون لنا نتکلم بهذا، ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات منہ سے نکالیں. سبحانک هذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، نصیحت کر رہا ہے تمہیں اللہ کہ ہرگز دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا کبھی بھی اگر تم مؤمن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علیم اور حکیم ہے. اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحش چیز کا اور بدکاری کا چرچا ہو جائے اہل ایمان میں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دیکھیے دین کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، پہلی بات تو سامنے آ گئی. فرض کیجئے آپ نے اپنی آنکھ سے بھی ایک مرد اور ایک عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے، پھر بھی چپ رہنا پڑے گا unless you have three eyewitnesses more. یہ چرچا جو ہے یہ زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر. اور آج ہمارے ہاں جو خباثت ہو گئی ہے وہ کیا ہے، اخبارات میں ایسی ایسی گندی خبریں لا کر باپ نے بیٹی کے ساتھ حرکت کر لی ہے اور اس نے بحث کر لی ہے، اس نے اس سے کر لیا، یہ کر لیا، مقدمے جاتے ہیں اخبارات میں. اب بچے بھی پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، کیا چیز پھیل رہی ہے. اچھا یوں بھی ہوتا، اچھا یہ بھی ہوتا اخباروں، اور اس پر تو دوسرے ریڈیو پر اور ٹیلی ویژن پہ جو ہو رہا اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن اس قسم کی خبروں کے پھیلنے کی وجہ سے جو خرابی آتی ہے معاشرے کے اندر، تو اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو شائع کر دینا، عام کر دینا، پھیلا دینا، یہاں تک یہ فرمایا حضور نے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہوا ہی تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر پردہ رکھا ہوا تھا تو پردہ رکھتے، تم نے کیوں پردہ اٹھا دیا. خود اعتراف کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جس نے کر لیا جا کر اور سزا بھگتی اس کا بہت اونچا مقام ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں، اگر اللہ نے پردہ رکھا ہوا تمہارا تو بھی پردہ رکھ لیتے. غلطی ہو جاتی، غلطی کس سے نہیں ہوتی، بڑے سے بڑے سے ہو جاتی. لیکن یہ اشاعت جو ہے شائع کر دینا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں اس فحش چیز کا جو ہے وہ اشاعت ہو جائے، پھیل جائے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر رحمت نہ ہوتی، تو اس کے آگے گویا کہ اس کو محذوف مانیے کہ یہ اگر نہ ہوتا تو نہ معلوم کیسا طوفان اٹھتا اس معاملے پر، اور کیسے کچھ جو ہے اس کے اندر کتنے لوگوں کو سزائیں ملتی. وان اللہ رؤوف الرحیم، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ رؤوف الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان شیطان کے نقوش پاک کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں پر نہ چلو. ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یامر بالفحشاء والمنکر، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ تو حکم دیتا ہے یہ بے حیائی کا اور منکر کا، بری بات کا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته، اور اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہو سکتا. آگے چل کر آپ پڑھیں گے فلا تزکو انفسکم اللہ اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو بہت پاک باز اور پاک دامن نہ کہو، اللہ جانتا ہے کون واقعی پاک دامن ہے اور پاک باز ہے. تو یہ ہاں فرمایا کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا اگر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، تو اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ولا یاتل اولی الفضل منکم وسع، اور نہ قسم کھائیں جو فضل والے ہیں اور جن کو ہم نے کچھ کشائش دے رکھی ہے، کشادگی مال و دولت کی، ان یوتو اولی قربا، کہ وہ قسم نہ کھا لے کہ اب وہ اپنے قرابت داروں کو کوئی مال نہیں دیں گے، نہ مسکینوں کو دیں گے، نہ مہاجرین کو دیں گے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ولیعفو ولیصفحو، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اس کا واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ایک خانہ دان بھائی یا بھانجے تھے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سادہ لو آدمی تھے، وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے، وہ بھی منافقوں کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے یقین کر لیا، اس کو آگے بیان کرتے پھرے. تو حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا، حضرت ابو بکر ان کی بہت مدد کرتے تھے، مالی معاونت کرتے تھے، غریب آدمی تھے. تو اب جب انہوں نے سنا کہ مصطح بھی اس کام کے اندر لگا ہوا ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی اب میں اس کی مدد نہیں کروں گا. تو اللہ کو پسند نہیں آیا کہ جن کو ہم نے تم میں سے غنی کیا ہے، کشادگی دے رکھی ہے، انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے. تم نیکی اللہ کے لیے کر رہے تھے نا، تو تمہیں یہ چاہیے فلیعفو ولیصفحو، معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے اس سے، غلطی ہو گئی معاف کر دیں. لیکن جو خیر آپ کر رہے تھے، آپ کیوں رکتے ہیں؟ آپ اپنے اس خیر کے کام کو مت چھوڑیے اور درگزر سے کام لیجیے. اللہ تحبون یغفر لکم یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر چیخ اٹھے، ربنا نحب ان تغفر لنا، اے اللہ ہم تو پسند کرتے ہیں اس کو کہ تو ہمیں معاف کر دے. فوراً اپنی بات جو ہے وہ قسم توڑی، کفارہ دیا، اور جو مدد مصطح کی پہلے کرتے تھے وہ جاری کر دی. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن خاندان والی اور بے خبر خواتین، مومن خواتین پر، ان پر پھٹکار اور لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی اپنی زبانیں، ان کے اپنے ہاتھ، و ارجلہم، اور ان کے اپنے پاؤں، بما کانوا یعملون، اس بات کے ضمن میں کہ جو وہ کرتے رہے تھے، ہمارے اپنے آقا ہمارے خلاف گواہی دیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں دے دے گا پورا 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 ان کا بدلہ. یہاں نوٹ کیجئے کہ لفظ دین آ رہا ہے بدلے کے لیے. لفظ دین کا جو اصل مفہوم ہے بنیادی، وہ بدلہ ہی ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جزا و سزا کے دن کا مالک. ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس کو جو تکذیب کرتا ہے جزا و سزا کی، بدلے کی؟ تو یہ در حقیقت بنیادی مفہوم یہی ہے. لیکن جزا و سزا ظاہر بات ہے کسی قانون کے تحت ہوتی ہے، اور قانون کسی لا گیور کے ذریعے سے آتا ہے، کوئی مجاز ہستی یا ادارہ ہوتا ہے یہ جو قانون بناتا ہے. لہذا وہ نظام جو ہے جس میں ایک ہستی جو ہے وہ مطاع ہے، مجاز ہے قانون دینے کی، حکم دینے کی، اور اس کے تحت پورا نظام قانون بنے گا، اس کے تحت پوری زندگی چلے گی، تو وہ اس ہستی کا دین ہوگا. جیسے میں وضاحت سورہ یوسف سے کر چکا ہوں، دین الملک، بادشاہی نظام، اختیارات کا ارتکاز ملک کے ہاتھ میں، بادشاہ کے ہاتھ میں، مونارکی، اس کے تحت پورا نظام بنے گا، وہ دین الملک ہے. دین اللہ، جب اللہ کو مطاع مطلق اور حاکم حقیقی مانا جائے، اس کا قانون تسلیم کیا جائے، اس کے اوپر پوری زندگی کا نظام استوار ہو، تو وہ دین اللہ ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ یہ جان لیں گے کہ واقعتاً اللہ ہی ہے الحق، اس کی وضاحت میں کل کر چکا ہوں، المبین، سچ کو واضح کر دینے والا، خود بھی سچا ہے، مجسم سچ ہے اور سچ کو واضح کر دیتا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ اسی طرح کی آیت ہے جسے پہلے آ چکی ہے کہ الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکۃ. یہاں بھی فرمایا گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی خواتین کے لیے ہیں، اور صاف اور ستھرے اور پاک باز مرد خواتین وہ صاف ستھرے پاک باز مردوں کے لیے ہے, اور صاف ستھرے اور پاک باز مرد وہ صاف ستھری اور پاک باز عورتوں کے لیے ہے. یہ تکوینی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے, شاید کہیں کوئی اس میں استثناء ہوگا. اور جب استثناء ہوتا ہے تو استثناء کے بارے میں تو یہ قاعدہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول. ایکسیپشن سے تو در حقیقت کوئی قاعدہ کلیہ مزید ثابت ہو جاتا ہے. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ لوگ بالکل بری ہیں اس چیز سے کہ جو یہ کہتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑی باعزت روزی ہے. اب اس کے بعد کچھ مجلسی احکام آ رہے ہیں معاشرے میں. ایک تو یہ کہ پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک گھر ہے, اس کی چار دیواری ہے, اس کے اندر شوہر بیوی ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں. گھروں میں بے محابہ داخل نہیں ہو جانا چاہیے. آپ نہیں کہہ سکتے اس وقت کس حال میں ہیں, کہیں ملنے جائیں تو پہلے اجازت طلب کریں, اپنی آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز کریں, پھر اجازت ملنے پر گھر میں داخل ہو, یوں ہی نہ داخل ہو جائیں. یہ مجلسی احکام ہے کہ جو قرآن میں سورہ نور میں دیے جا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا, اہل ایمان مت داخل ہوا کرو گھروں میں جو تمہارے اپنے گھر نہ ہو. حضور کا معمول تو یہ تھا کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی آپ کوئی دستک دیتے تھے, اندازہ دے دیتے تھے کہ میں آ رہا ہوں. اپنے گھر میں بھی بے دھڑک اور بے محابہ داخل نہیں ہوتے تھے. ایک ظاہر بات ہے کہ قانون کے درجے میں یہ ہے کہ وہ غیر گھروں کے بارے میں قانون رہے گا. حتیٰ تستأنسوا, اس کے دونوں ترجمے کیے گئے ہیں, جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور جب تک کہ اپنی شناخت نہ کرا لو. آپ نے دستک دی, اندر سے کہنا کون ہے, تو آپ اپنی آئیڈینٹیٹی ڈسکلوز کیجیے, پھر وہ اجازت دیں گے تو پھر داخل ہو. وہ تسلیم اعلی اہلیہ, اور جو گھر والے ہیں گھر میں آباد ہیں ان پر سلامتی بھیجتے ہوئے, سلام کہتے ہوئے السلام علیکم گھر میں داخل ہوا جائے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. فَإِن لَّمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, پھر اگر نہ پاؤ ان گھروں میں کسی کو, کوئی نہیں ہے, فَلَا تَدْخُلُوهَا, تب بھی ہرگز داخل نہ ہو. حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, جب تک کہ تمہیں اجازت حاصل نہ ہو جائے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اور اگر کہا جائے لوٹ جائیے تو لوٹ جائیے. یہ ہے پرائیویسی. اگر تو آپ نے کسی سے وقت طے کیا ہوا ہے اور اس پر آپ گئے ہیں تو اس پر لازم ہو جائے گا کہ آپ کو ریسیو کرے, آپ سے گفتگو کرے, آپ سے ملاقات کرے. بغیر طے کیے آپ پہنچ گئے ہیں اچانک, تو اب یہ اس شخص کے اوپر ہے, نہ معلوم وہ کس مصروفیت میں ہے, کس کام میں لگا ہوا ہے, کتنا اہم کام ہے. وہ اگر ملنا چاہے گا تو ملے گا, نہیں تو اگر وہ کہہ دے گا نہیں صاحب اس وقت میں نہیں مل سکتا, تو بغیر کوئی ملال دل میں محسوس کیے ہوئے واپس جانا لازم ہے. بھائی قیل لکم ارجعوا فارجعوا, لوٹ جاؤ, ہوا ازکا لکم, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہوگی. واللہ بما تعملون علیم, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ, تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ جہاں کوئی رہائش نہ ہو. فیہا متاع لکم, جس میں کہ تمہارا کچھ سامان رکھا ہو. گوڈاؤنز ہیں, گوڈاؤن میں داخل ہونے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا سامان ہے وہاں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو. اب دوسری بات دیکھیں, یہ نوٹ کر دیجئے کہ اسلام میں پردے کے احکام جو ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں. عرب میں پردہ نہیں تھا, لباس کا معاملہ ان کا تھا. ایک چادر جو ہے عورت کے لباس میں بھی ہوتی تھی, مرد کے لباس میں بھی ہوتی تھی. مرد کی چادر کندھے پر پڑی رہتی تھی بس علامتی طور پر, جیسے پٹھانوں کے ہاں ہوتا ہے. عورت جو ہے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر نکلتی تھی لیکن چہرے کو نہیں چھپاتی تھی. تو یہ جو صورتحال تھی اس میں پہلے حکم جو آئے ہیں وہ سورہ احزاب میں ہے. میں نے اس لیے کہا تھا سورہ احزاب اور سورہ نور جوڑے کی شکل میں ہے. لیکن سورہ احزاب جو ہے وہ آئے گا 22ویں پاری میں آ جا کر آئے گی. تو قرضے کے بھی پہلے احکام وہاں دیے گئے کہ گھر سے نکلو تو کیا کرو, گھر سے مسلمان عورت نکلے گی باہر تو اسے کیا کرنا ہے, یہ احکام ہے سورہ احزاب میں. گھر کے اندر رہتے ہوئے کیا پردہ ہے, وہاں بھی پردہ ہے, وہ کیا پردہ ہے اس کو ہم سمجھ لیے. پہلی بات, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں, ویحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں, ذالک ازکی لہم, یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. وقل للمؤمنات یغضبن من ابصارہن, اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنی زینت اور آرائش کو ظاہر نہ کریں, إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, سوائے اس کے جو از خود ظاہر ہو جائے, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اپنی اوڑھنیوں کے بکل مار لیا کریں اپنے سینوں پر, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت, وہ آگے لمبی آیت ہے بعد میں پڑھوں گا. تو پہلا حکم یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی نگاہیں نیچی رکھو. گھر میں خواتین ہیں, چاہے آپ کی بہنیں ہیں, لیکن بہنیں جوان ہیں, ان کو بھی نظر گاڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے, نگاہ نیچی رہے, شرم کا احساس ہونا چاہیے. باپ اپنی بیٹی کو بھی گھور کر نہ دیکھے, بہرحال عورت ہے, اس کی اپوزٹ جنس ہے, اور جنسوں میں جو کشش رکھی ہوئی اللہ نے وہ اللہ جانتا ہے. اور یہ کشش اس نے اس لیے رکھی, اگر یہ کشش نہ ہو تو دنیا کا یہ کھیل نہ چلے, یہ رونقیں کہاں ہوں, شادیاں کیوں ہوں, خام خواہ لوگ جو کھٹیر مول لیتے ہیں, گھریلو زندگی کی ذمہ داریاں کوئی معمولی تو نہیں ہے, ان کو ادا کرتے کیوں کرتے ہیں. یہ فطرت نے کشش رکھی ہے, بہت شدید رکھی ہے, تو اس کشش کی شدت کے اندر بڑی خرابی مضمر ہے. جہاں زیادہ زور ہو کسی شے کا, اتنا ہی اس کو سدھانے کی ضرورت ہے اور اس کی حفاظتوں کی ضرورت ہے. لہذا یہ سیکشول انسٹنکٹ جو انسان کا ہے اسے بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ اپنے, ایک تو ہے کرتا اور شلوار, عورتوں کے لباس میں ظاہر بات ہے کرتا تو ہوگا, کرتا پہ ڈھیلا ڈھالا ہو, زیادہ چست نہ ہو کہ جسم کے وہ بھار جو ہے وہ اس پر ظاہر ہو جائے. حضور نے لعنت فرمائی ہے قاسیاتن عاریاتن, وہ عورتیں کہ جو لباس پہن کے بھی ننگی رہتی ہیں. کس اعتبار سے؟ یا تو لباس جو ہے بہت چست ہے, پورے جسم کے جو خد و خال ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں, اور یا اتنا باریک ہے کہ اس کے اندر سے جسم چھلک رہا ہے. تو کہنے کو تو لباس پہنا ہوا ہے, حقیقت میں ننگی ہے. کافیاتن آریاتن, لباس پہنے ہوئے لیکن ننگی مریم. یہاں فرمایا کہ عورت کے لیے ایک اضافی ضرورت ہے کہ اپنے سینے کے اوپر اپنی اوڑھنی, اس کے بکل مار لیا کرے. یہ سینوں کے ابھار جو ہیں, ظاہر بات ہے کہ عورت کی زیبائش, عورت کے اندر جو کشش ہے جنس مخالف کے لیے, اس کے اعتبار سے اہم عضو ہے, اس کو اضافی کور دینے کی ضرورت ہے. اور نوٹ کر دیجئے یہ خمر ہننا, خمار ان کے ہاں پہلے سے رائج تھا, گھر سے باہر نکلتی تھی تو وہ چادریں لیتی تھی, اس کا ذکر آئے گا سورہ احزاب میں. گھر کے اندر چادر اتار کر رکھ دی ہے, لیکن اوڑھنی ہوتی تھی. اب بھی ہمارے یہاں بھی یہی ہے, گھر سے باہر نکلے گی تو برقع پہنیں گی, اور گھر کے اندر آئے برقع اتار کے رکھ دیا ہے, لیکن جو اوڑھنی جو ہے, اوڑھنی تو لباس کا جزو لائن فٹ ہے, اور اس سے یہ ہے کہ اپنے سینے کے اوپر بھی بکل مارا جائے. بلا یوگین ویرت ہننا, نہ ظاہر کریں اپنی زبائش اور آرائش کو. اب یہ ہے جن کی فہرست ہے, جس کو کہتے ہیں محرم لوگ, جن کے سامنے عورت بغیر حجاب کے آ سکتی ہے. الا لبولت ہننا, سوائے اپنے شوہروں کے. نمبر ایک, شوہر پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی سطر بھی نہیں ہے. ہننا لباس الکم وانتم لباس لہن, وہ تو معاملہ ہی اور ہے. او آبائے ہننا یا ان کے باپ، او آبائے بولتے ہننا یا ان کے شوہروں کے باپ یعنی خسر، او ابنائے ہننا یا اپنے بیٹے، او ابنائے بولتے ہننا یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتےلے بیٹے ہو سکتے ہیں، شوہر کے بیٹے ہیں میرے اس کے بیٹے نہیں ہیں عورت کے، وہ بھی، اور اخوان ہننا یا ان کے بھائی، اور بنی اخوان ہننا یا ان کے بھائیوں کے بیٹے، اور بنی اخوات ہننا یا ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، اور نسائے ہننا یا اپنی عورتیں جانے پہچانی عورتیں مسلمان عورتیں، یہاں سے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ غیر عورتوں سے بھی مسلمان عورت کا پردہ ہے، اور اس ضمن میں تو ایک تاریخی واقعہ اتنا اہم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ضرور بیان کر دوں کہ سر سید احمد خاں مرحوم اگرچہ اپنی بعض قابلات کے اعتبار سے وہ کافی گمراہ ہو گئے تھے، نیچریے جن کو کہا گیا، لیکن ان کے اندر دین کی حمیت اتنی تھی کہ ایک تو جب ولیم میور نے کتاب لکھی ہے حضور کی سیرت پر حملے کیے ہیں کچھ، تو تڑپ کر رہ گیا وہ اللہ کا بندہ، انگلینڈ گئے، وہاں جا کر انہوں نے اس کا جواب لکھا، شائع کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو ہندوستان لکھ دیا کہ میری کوٹھی بیچ دو، مجھے پیسے دو، مجھے یہ کتاب شائع کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ وہی ولیم میور وہ گورنر تھا، لیفٹنٹ گورنر آف یو پی، اس نے کہا کہ ہم میری جو بیگم ہے لیڈی میور وہ آپ کی اہلیہ سے ملنا چاہتی ہے، آپ کی گھر والی خواتین سے۔ سر سید احمد خاں کہتے نہیں، ہماری عورتوں کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے، ملاقات نہیں ہونے دی۔ تو نسائے ہننا اپنی عورتیں جانی پہچانی عورتیں، اور مملکت ایمان ہننا یا جو ان کی ملک کے یمین ہو، ملک کے یمین میں لونڈیاں بھی اور غلام بھی دونوں بھی شامل ہیں، لیکن اکثر ہمارے جمہور جو فقہا ہیں ان کے نزدیک غلام شامل نہیں ہے، مرد غلام جو ہے اس سے پردہ ہوگا۔ ابھی تابعین غیر اولی الاربع یا وہ تابعین جو کام کرنے والے ہیں، کرمی کاری لوگ ہیں، گھر کے اندر خادم ہیں، جنہیں عورتوں کے معاملے سے کوئی جو ہے کوئی احساس اور کوئی خیال تک نہیں آتا ان کو، من الرجال مردوں میں سے، ابھی طفل النذیر لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے جو ابھی تک عورتوں کے مخفی معاملات سے واقف ہی نہیں، یہ 12 افراد کی فہرست ہے۔ یہ ہے محرم، عورت ان کے سامنے بغیر پردے کے بغیر حجاب کے آ سکتی ہے، وہ حجاب پھر بھی رہے گا سوائے شوہر کے، کہ سینے کے اوپر اوڑھنی کا بکر ہو، لباس جو ہے وہ ساتر ہو، نگاہیں نیچی رہیں، یہ تو لازم ہے، باقی یہ کہ چہرے کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب سے چہرے کا ڈھانپنا لازم ہے، ورنہ اتنی لمبی آیت قرآن میں بے معنی طور پر آئی ہے، پھر یہ لسٹ کائے کے لیے دی گئی ہے، محل کیا ہے اس کا؟ پھر بارہ ولا یضربن بأرجلهن، اور نہ ہی وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو مارے زمین پر، لیعلم ما یخفین من زینتهن، کہ لوگوں کے علم میں آ جائے جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اپنی زینت کو، زیور پہنا ہوا ہے، پاؤں مار کر چل رہی ہے، چھن 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 آواز آ رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ مرد جو ہے مڑ کر دیکھے گا۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور اللہ کے جناب میں توبہ کرو تم سب کے سب، ایہا المومنون اے اہل ایمان، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، وانکحوا الایاما منکم، اور اپنے بیواؤں کی شادی کر دیا کرو، ان میں مرد بھی شامل ہیں کہ جن کی بیوی فوت ہو گئی ہو شادی کر دیا، ہمارے ہاں یہ بھی معاملہ ہو گیا ہے، ایک شخص ہے اہلیہ فوت ہو گئی ہے، اب اکیلا زندگی گزار رہا ہے، اسے کسی ساتھی کی احتیاج ہوتی ہے، بیٹے بیٹیاں سمجھتے ہیں بوڑھے انہیں ضرورت کیا، اب خام کا کاہے کے لیے شادی کر دی، خام کا ایک سوتے بھی ماں ہمارے سر پر آ کر بیٹھ جائے، یہ بڑا احمقانہ خیال ہے۔ واقعہ یہ کہ کمپنی بڑھا کتنا ہی ہو جائے آدمی، ایک کمپنی کی صورت حال جو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، انکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم، اور جو تمہارے غلاموں میں سے نیک لوگ ہوں ان کی بھی شادی کر دیا کرو، وَإِمَائِكُمْ اور تمہاری لونڈیوں میں سے بھی اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ اگر وہ تندرست ہوں گے مفلس ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا من فضلہ اپنے فضل سے وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللہ بہت وسعت والا اور سب کو جاننے والا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اور چاہیے کہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کریں وہ لوگ کہ جو نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے طاقت نہیں رکھتے ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے مہر دینے کے لیے اور فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے اپنے فضل سے وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جو تمہارے غلام ہوں وہ اگر تمہیں مکاتبت چاہیں یہ ایک طریقہ تھا کہ غلام کہتا تھا اپنے آقا سے کہ جی میں آپ کو 10,000 اشرفیاں دے دوں گا اتنے عرصے کے اندر تو آپ مجھے آزاد کر دیجیے یعنی میں آزاد ہو کر اپنی محنت کروں گا کماؤں گا آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا یہ مکاتبت کہلاتی تھی اس لیے کہ اس کی بھی تحریر ہو جاتی تھی تو جو لوگ بھی چاہیں تمہارے غلاموں سے کہ مکاتبت کر لیں تو ان کے ساتھ کاتبت کر لیا کرو فَقَاتِمُوهُمْ ان عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا اگر تمہارا گمان ہو کہ یہ بھلا آدمی ہے اور نیک ہے اور واقعتاً چاہتا ہے وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ اور دو ان کو اپنے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ مکاتبین جو ہوتے تھے پھر لوگوں سے مدد بھی مانگتے تھے کہ مجھے اپنی گردن چھڑانے کے لیے اتنی رقم ادا کر دی آپ میری مدد کریں چنانچہ پھر رقاب گردنوں کو چھڑوانا جو ہے یہ زکات کے بھی مصارف میں ہے ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء اور ایک بہت ہی قبیح جو بات تھی وہاں پر وہ یہ تھی کہ وہ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے فرمایا مت مجبور کرو اپنی چھوکریوں کو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر ان اردنا تحسنا اگر وہ خود چاہتی ہو پاک بازی کی زندگی گزارنا دے تب تک وہ عرض الحیات دنیا تم ان سے یہ پیشہ کرواتے ہو تاکہ دنیا کا کوئی ساز و سامان حاصل کر سکو وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور جو کوئی ان کو اس پر مجبور کرے گا تو اس مجبور کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور اور رحیم ہوگا یعنی ان لونڈیوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا گناہ سارا ان کے آقاؤں پر ہوگا کہ جو انہیں مجبور کر رہے ہیں اس بدکاری میں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ دیکھو ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری طرف اپنی روشن آیتیں وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ اور کچھ حال احوال ہم نے ان کا بھی بیان کر دیا ہے جو تم سے پہلے گزرے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اور ہم نے اہل تقویٰ کے لیے نصیحت اتار دی ہے اب اس کے بعد مرکزی رکوع جو اس سورۃ المبارکہ کا آ رہا ہے کیونکہ کل رکوع ہے نو تو نو کو میں ظاہر بات ہے کہ مرکزی رکوع جو ہے پانچواں ہے یہ ایسے سمجھیے کہ ہار ہو کوئی بہت خوبصورت لیکن اس کے درمیان میں ہیرا ٹنگا ہوا یا بہت ہی قیمتی کوئی انگوٹھی ہے اور اس کے اوپر بھی نگ جو ہے ہیرا لگا ہوا ہے تو یہ وہ نگ ہے یہ وہ ہیرا ہے جو اس سورہ مبارکہ کا ہے اس میں ایمان کے لیے ایک تمثیل آئی ہے بغیر ایمان کے نیک کام کرنے کی تم ایک تمثیل آئی ہے اور جہاں نہ ایمان ہے نہ کوئی نیکی ہے اس کی بھی تمثیل آئی ہے فرمایا اللہ نور السماوات والارض آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے مثل نور ہی اور یہاں محذوف مانا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مثل نور ہی فی قلب المومن اس کا جو نور ایک بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق ہے کمشکات من ثیاب مصباح اس طاق میں ایک دیا رکھا ہوا ہے المصباح فی زجاجہ اور دیا جو ہے وہ ایک شیشے کے اندر چمنی کے اندر ہے اور زجاجہ تو کاندھا کوکب درنی ہو اور وہ چمنی ایسے چمک رہی ہے کہ جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہو یوقد من شجرۃ مبارکۃ اس چراغ میں جلایا جاتا ہے تیل ایک ایسے مبارک درخت کا زیتون کا لا شرقیت ولا غربیہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے اگر کسی جھنڈ کے مشرق میں ہوگا تو صبح کی تو دھوپ ملے گی لیکن دوپہر کی جماعت سے دھوپ نہیں ملے گی, سائے میں آ جائے گا. مغرب میں ہوگا تو صبح کی دھوپ نہیں ملے گی, شام کی ملے گی. اگر کہیں درمیان میں جڑ کے تو نہ صبح کی دھوپ ہے نہ شام کی, صرف دوپہر کی دھوپ اوپر سے ملے گی. لیکن چٹیل میدان میں اکیلا درخت کھڑا ہے تو پورے دن اسے جو سولر انرجی ہے وہ اس میں جذب ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے ساری سولر انرجی کا تو کھیل ہے نا, جو درختوں کے اندر جو بھی کچھ انرجی ہے وہ کہاں سے آئی ہے, اس کی اصل سورس جو ہے وہ سورج ہے. یکاد ہے تو ہاں, اور اس درخت کا روغن جو ہے تیل وہ اتنا صاف شفاف ہے, یکاد ہے تو ہاں یضیء, وہ بھڑک اٹھنے کو بیکار ہے. ولو لم تمس سنار, چاہے اسے ابھی آگ نے چھوا بھی نہ ہو. دیکھیے مٹی کا تیل ہے, اس کو آپ جلاتے ہیں لالٹین میں تو بتی لگانی پڑتی ہے بیچ میں, مٹی کا تیل خود آگ نہیں پکڑتا. کڑوے تیل کا دیا ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے روئی کی بتی لگائی ہے, کڑوا تیل آگ نہیں پکڑتا, وہ بتی جلتی ہے اصل میں, اس کے ساتھ وہ تیل جلتا ہے. پیٹرول, پیٹرول آگے بڑھ کر آگ کو پکڑتا ہے. اب اس زمانے میں پیٹرول نہیں تھا, ورنہ پیٹرول کی مثال دی جاتی ہے یہاں پر. لیکن ایسا صاف شفاف زیتون کا تیل بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آگ پکڑنے کو گویا کہ پہلے سے تیار ہے. اگر آگ بھی آ گئی, نور اعلی نور, پھر نور ہے نور پر. یہدی اللہ لنورہی من یشاء, اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے اس نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس, اور اللہ تو مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم, اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. مثال اللہ کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ضرورت ہے. اللہ تو ہر شے کی اصل حقیقت کو جانتا ہے. تمہارے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں, اتنے باریک مضمون ہیں یا اتنے دقیق مضمون ہیں کہ تمہاری عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتے, تو تمہیں کچھ مثالوں کے ذریعے سے, تمثیلوں کے ذریعے سے اس کی حقیقت سمجھائی جاتی ہے. اب یہ مثال کیا ہے اصل میں, وہ جو بات پہلے سے میں نے کئی دفعہ واضح کی ہے, ایک فطرت کا نور ہے جو دل کے اندر ہے, ایک وحی کا نور ہے جو باہر سے آتا ہے. جیسے آئینہ ہو, اگر اس کے سامنے روشنی آئے گی تو آئینہ چمک اٹھے گا کہ نہیں, اسی طریقے سے اگر دل میں وہ روح جو ہے وہ بیدار ہے, صحت مند ہے, سقیم نہیں ہے, پرورٹڈ نہیں ہے, تو اس کے اندر ایک نور موجود ہے, نور فطرت. اور جیسے ہی نور وحی سامنے آتا ہے وہ لپک کر اس کو قبول کرتی ہے. جیسے صدیقین, حضرت ابو بکر نے کوئی سوال نہیں کیے حضور سے, کوئی ٹیسٹ نہیں لیا حضور کا, معاذ اللہ ثم معاذ, فوراً تصدیق کی. تو بالکل جیسے کہ پیٹرول آگ کو پکڑنے کے لیے گویا کہ خود بیتاب ہوتا ہے, نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے, ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ و بزراب حواس. یہ ہے مثال ایمان, صدیقین کے ایمان کے نور کی. پھر یہ کہ یہ نور آپ کو کہاں نظر آئے گا, تلاش کیجئے ایسے لوگوں کو کہاں, فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ, ان گھروں میں ان کو دل کا سکون حاصل ہوتا ہے, مساجد کے اندر, ان گھروں میں کہ جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور اس میں ان کا نام لیا جائے. یسبح لہ فیہا, وہ جو ہیں نور ایمان والے وہ اس میں صبح شام بیٹھ کر صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے. رجالن, وہ ایسے جوان مرد ہیں, لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, انہیں غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی لین دین اللہ کے ذکر سے. وہ اقام الصلاۃ, اور نماز کے قیام کرنے سے. وہ اتاء زکات, اور زکات کی ادائیگی سے. یہ دنیا انہیں روک نہیں سکتی, غافل نہیں کر سکتی. دنیا میں رہتے ہیں, بازار سے گزرا ہو خریدار نہیں, دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا سے بس ضرورت کے مطابق, اور ضرورت بھی شریعت کے مطابق, اس سے زیادہ دنیا سے سروکار نہیں. حضور نے ایک دفعہ فرمایا ایک عجیب سی کیفیت میں, مالی ولی دنیا, مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار ہے, انما مثلی, میری مثال تو ایسی ہے کہ رات کے بن ایک سوار, استدل تھا کا شجر, ایک مسافر ہے گھوڑے یا اونٹ پر سوار جا رہا تھا, تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے. وہ جو درخت ہے اس کا گھر نہیں ہے, اس کی منزل نہیں ہے, بس یہ دنیا میرے لیے اتنی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. مجھے معلوم ہے کہ میری منزل اللہ کا گھر ہے, آخرت ہے. ہماری اصل جو منزل ہے وہ ہے, ہمارا گھر وہ ہے. یخافون یوماً, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے, قیامت کا دن, تتقلب فی القلوب والابصار, جس میں کہ الٹ جائیں گے دل بھی اور آنکھیں بھی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا, تاکہ اللہ انہیں جزا دے ان کے بہترین کاموں کے حساب سے. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, اور جزا اور اجر تو جو ہوگا حساب سے ہوگا, لیکن اور اپنے پاس سے دے جتنا چاہے, فضل جتنا اضافہ کر دے اپنے فضل سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب. یہ تو مثال ہو گئی مومن اور ایمان کی مثال. اب ایک ایسے شخص کی مثال ہے کہ جو ایمان تو نہیں رکھتا, نہ آخرت کا ایمان ہے نہ اللہ پر ایمان ہے, لیکن نیک کام کرتا ہے. یہ ہمارے نوجوان بہت پوچھتے ہیں صاحب یہ عیسائی لوگ ہیں, انہوں نے فاؤنڈیشن بنا دی ہے, انہوں نے یہ کر دیا ہے, فلاں سائنس کا ادارہ بنایا اس سے کتنا کچھ ہو گیا, فلاں اسپتال بنایا کتنے لوگوں کا علاج ہو گیا, تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ بات غور طلب ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے بغیر ایمان کوئی نیکی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے, وہ نیکی ہے ہی نہیں, وہ نیکی کی شکل ہے, صورت ہے, نیکی نہیں ہے. اس پر جامع ترین آیت ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ ہے نیکی. لیکن یہ کہ انسان برے سے برا انسان, میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ بھی اپنے دل کے تسکین کے لیے ضمیر نام کی ایک شے ہے اندر سی جو انہیں کاٹتی رہتی, کیا کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. ایک آبرو باختہ عورت ہے اپنی عصمت بیچ رہی ہے, کیا آپ کے خیال میں اس کا ضمیر اسے کاٹتا نہیں ہوا, میں کیا کر رہی ہوں یہ؟ اب کیسے وہ اپنے دل کو تسلی دے؟ وہ بزرگوں کے مزار پہ جائے گی, دھمال کھیلے گی, میں نے یہ نیک کام تو کیا ہے نا. یا محرم میں وہ کالے کپڑے پہن کے ماتم کرنے والوں میں سب سے آگے ہوگی, یا وہ سبیلے لگائے گی, یہ سارے کام کرے گی کیوں؟ اپنے دل کی تسکین کے لیے. قرآن بھی کہتا ہے کوئی نیکی نہیں ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ابراہیم میں, کرامات رشتندت بھی ہوں فی یوم آخر, ایسی نیکیوں کا معاملہ ایسے جیسے کہ رات کی ایک ڈھیری تھی, اس پر تیز ہوا چلی اور راگ بکھر گئی, کچھ نہیں رہا تمہارے پاس. یہاں دیکھیے کیا مثال دی ہے, والذین کفروا اعمالہم کسراب, اور وہ لوگ جو کافر ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے, اللہ پر آخر پر ایمان نہیں ہے, ان کی نیکیاں ایسے ہیں جیسے سراب. سراب کسے کہتے ہیں؟ صحرا میں دور نظر آتا پانی ہے, پانی تو ہوتا نہیں, وہ تو ریفلیکشن ہے سورج کی, اس طرح کی بن گئی ہے پانی نظر آ رہا ہے, پیاسا جو ہے دوڑ رہا ہے, بھنگ رہا ہے, نظر آ رہا ہے پیاس ہے, پیاس سے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے پھر بھی دوڑ رہا ہے, اس کی زندگی کی امید اگر ہے تو پانی سے. یہ پانی نہیں ہے, جب وہاں پہنچتا ہے پانی نہیں ہوتا, وہ موت منتظر ہوتی ہے اس کی. یہ مثال دی ہے, یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے نیکیاں کی ہوئی ہیں, آخر اللہ کی طرف ہم جائیں گے تو ہمیں وہ نیکیاں تو ملیں گی نا. لیکن اصل حقیقت کیا ہے, والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعہ, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی نیکیاں ایسے ہیں کہ جیسے سراب ہو ایک چٹیل میدان میں, یا یحسبہ الظمآن ماء, اسے پیاسا سمجھتا ہے پانی, حتی اذا جاءہ, یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے, لم یجدہ شیئا, نہیں پاتا کچھ بھی, کوئی پانی وانی نہیں, وجد اللہ عندہ, پھر وہ اللہ کو موجود پاتا ہے وہاں, یعنی موت منتظر ہے, فوفاہ حسابہ, پھر اللہ اس کا پورا پورا حساب دے دیتا ہے, واللہ سریع الحساب, اللہ کو حساب لگانے میں دیر نہیں لگتی. وہ تو راک کے مانند تھے, اس کے اعمال تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور ختم. اگلی صورت میں پھر اس کی یہ تمثیل آئے گی, یہ بہت اہم موضوع ہے. اب ایک تیسری مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے ایمان سے بھی محروم اور کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں ہے, بالکل یوں سمجھیے زندگی میں خیر کی کوئی چمک دمک ہے ہی نہیں. اور ان تظلمات فی بحر النجوم, یا مثال ہے ایسے اندھیروں کی جو بہت گہرے سمندر میں ہوتے ہیں. یا شاہ موج من فوقہ موج, اوپر موج پر موج چڑھی ہوئی ہے, وہ من فوقہ سحاب, اور اوپر بادل بھی ہے ابر بھی ہے. یعنی چاندنی رات ہے تو چاند کا عکس بھی پانی میں نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ بادل ہے. ستاروں کا کوئی عکس بھی نہیں آ رہا ہے, کس قدر اندھیرا ہوگا. ایبسولیوٹ ڈارکنیس, یہ مثال ہے. اذا اخرج یده ظلمات بعضها فوق بعض, یہ اندھیرے ہیں اندھیروں پر. وہ تھا نور علی نور, نور فطرت نور ایمان, نور علی نور, یہ دونوں اعتبارات سے خالی. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم يكن جراحا, جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا, جسے آپ کہتے ہیں محاورے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. یعنی سینس آف ڈائریکشن تو ہوتا ہے نا, میں نے اپنا ہاتھ نکالا تو مجھے اندازہ تو یہ کس جگہ ہے وہ ہاتھ, لیکن تب بھی نہیں دیکھ سکتا. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کوئی نور عطا نہ کرے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں. اللہم ربنا لا تجعلنا معهم, اللہم ربنا لا تجعلنا معهم. اس تمثیل پر ایک فرانسیسی امیر البحر ایمان لے آیا تھا, ایڈمرل. یہ پڑھ کر اس نے پھر تحقیق کی, کیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیا ہے؟ معلومہ نہیں کیا, ساری عمر نہیں کیا. کہ یہ مثال کوئی شخص نہیں دے سکتا جس کی زندگی نہ گزری ہو سمندروں میں, اور سمندروں کی گہرائی میں جو تاریکی ہوتی ہے اس کا اسے اندازہ نہ ہو. ایبسولیوٹ ڈارکنیس وہاں ہوتی ہے, یہاں تو ہوتی ہی نہیں, یہاں کہاں ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی چراغ اوپر سے, کوئی جو ہے وہ ستارے چمک ہی نہیں ہوتے اس حال سے. ہمارا تجربہ نہیں ہے, اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وطیر صافات, اور پرندے جو اپنے پروں کو کھولے ہوئے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں. کل قد علم صلاته وتسبیحه, ہر ایک کے علم میں ہے اس کی نماز اور اس کی تسبیح, وہ جانتا ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے اور کیسے تسبیح کرنی ہے. واللہ علیم بما يفعلون, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے وہ کر رہے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی. وإلى الله المصير, اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. الم ترى ان الله يزجي سحابا, تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو, ثم يؤلف بينه, پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے. ثم يجعله ركاما, پھر تہ بر تہ کرتا ہے. یہ تہ بر تہ کا اندازہ نہیں ہو سکتا اگر ہوائی سفر نہ کیا ہو. جب ٹیک آف کرتا ہے جہاز تو اگر اوپر ابر ہے بادل ہے تو نظر آتا کہ ایک تہ سے ہم گزرے, پھر خلا ہے, پھر ایک اور تہ آ گئی اس کی بادل کی, پھر خلا آ گیا, پھر ایک اور, کئی تہوں کے اندر ہوتے ہیں. اس طرح اترتے ہوئے ایک تہ کو پیس کیا, پھر ایک خلا آ گیا, پھر دوسری تہ کے اندر سے گزرے, پھر تیسری تہ میں سے گزرے. یا جعلہ رکاما, پھر انہیں تہ بر تہ کر دیتے ہیں. فتر البد کا فخر جو من خلال ہی, پھر تم دیکھتے ہو کہ نیم برستا ہے ان کے مابین سے. وہ یونزل من السماء من جبال فیہا من برد, اور وہ آسمان سے اتارتا ہے وہ اولے, ان پہاڑوں سے, اولوں کے پہاڑ ہے کہ جو آسمان میں موجود ہے. فیصیب بہ من یشاء, پھر وہ یہ اولے گرا دیتا ہے جس کی کھیتی پر چاہتا ہے کہ کھیتی برباد ہو جائے. وَيَصْرِفُ عَمَّنْ يَشَاءُ, اور اس کا رخ پھیر دیتا ہے جس کی کھیتی سے چاہے. یَكَادُ ثَنَا بَرْقِهِ, اس کی بجلی کی کونگ جو ہے وہ قریب ہے. یَذْهَبَ بِالْأَبْصَارِ, کے نگاہوں کو اچک کر لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ بدلتا رہتا ہے رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، یقیناً اس میں سامان عبرت ہے آگے رکھنے والوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ، اللہ نے تمام حیوانات کو پیدا کیا، من ماء، پانی سے. یہ ہم کل دیکھ چکے ہیں کہ جو بھی حیات ارضی ہے، چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی، اس میں جو منبع حیات ہے وہ پانی ہے. مادہ تخلیق جو ہے وہ کرسٹ آف دی ارتھ ہے، وہ تو زمین کا یہ ریت مٹی ہے، مٹی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، جن کو ہم ریپٹائلز کہتے ہیں، سانپ ہے مثلاً رینگ رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، ان میں وہ بھی دو پاؤں پر چلتے ہیں، مرغی دو پاؤں پہ چل رہی ہے، پرندوں کے بھی پھر دو ہی پاؤں ہوتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، ان میں وہ بھی ہیں جو چار پر چلتے ہیں. یہ حیوانات چوپائے، ہم چوپائے کہتے ہیں انہیں جس کے چار پاؤں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کے بعد جیسے کہ مدنی صورتوں کا ایک مزاج تھا، کچھ نہ کچھ روح سکون منافقین کی طرف، اس سورہ مبارکہ میں بھی ہے، اب وہ شروع ہو رہا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے تو وہ آیات نازل کر دی ہیں جو بہت ہر چیز کو واضح کر دیتی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کر لی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے کہ جو اس کے بعد منہ موڑ لیتا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، آؤ بھائی وہ فیصلہ کر دے. اذا فریق منہم معرضون، تو ایک گروہ ان میں سے اعراض کرتا ہے، نہیں آتا. وہیں یکن لہم الحق یاتوا الیہ مذعنین، اگر انہیں یقین ہو کہ حق ہمارے طرف ہے اور ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، تو پھر تو آتے ہیں بڑے اذعان کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ امیر تابو، یا یہ شک میں پڑ گئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے؟ بل اولئک هم الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ ظالم. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اہل ایمان کا قول تو جبکہ انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ ان کے مابین فیصلہ کرے، وہ یہی ہے کہ یقولوا، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مانا. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں حقیقت میں فلاح پانے والے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو شخص بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویخش اللہ ویتقہ، اللہ کی خشیت دل میں رکھے گا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ ہوں گے اپنی مراد کو پہنچنے والے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی امکانی حد تک زور دے کر تاکید کے ساتھ. لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، دیکھیے حضور میری یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری، لیکن پھر بھی آپ حکم دیں گے تو میں حاضر ہوں، حالانکہ سب جھوٹ ہے، سارا فریب ہے. قل لا تقسموا، کہو کہ اے نبی ان سے کہو قسم مت کھاؤ. طاعت معروفہ، سیدھی سیدھی اطاعت کرو، جو حکم دیا جائے جتنی ہمت ہے جتنی استطاعت ہے اس پر عمل کرو. یہ زیادہ قسمیں کھانا بھی در حقیقت جھوٹے ہونے کی علامت ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کر دیجئے، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پیٹھ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو اس پر تو وہ ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے. آیت یاد ہو گئی ہوگی، سورہ اعراف کی آیت، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. نبی کی اپنی ذمہ داری ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. نبی کی ذمہ داری ہے بات پہنچا دینا، بات واضح ہو گئی، اس کی ذمہ داری ختم. تمہاری ذمہ داری اس پر عمل کرنا، امکانی حد تک جتنی طاقت ہے عمل کرو، سرخرو ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم. قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے ایک یہ آیت بھی ہے جس کو کہ آیت استخلاف کا نام دیا گیا ہے، آیت نمبر 55 ہے سورہ نور کی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے اے مسلمانوں تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو واقعی صاحب ایمان ہوں، وعمل صالحات، اور جو ایمان کے عملی تقاضے پورے کریں، نیک عمل کریں. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے کہ ان کو عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے. خلافت حضرت داود، حضرت سلیمان، یا داود و انا جعلنا کا خلیفتاً فی الارض، اس کو ذہن میں لے آئیے. تو جیسے ان کو خلافت دی تھی، تم میں سے بھی جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ان کو خلافت دی جائے گی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تمکن عطا کرے گا، دنیا میں غلبہ عطا کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے اس دین کو جو اللہ نے اس کے لیے پسند کر لیا ہے، اسلام. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسے تمکن عطا کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور لازماً بدل دے گا ان کی خوف کی حالت کو امن سے. یہاں آپ نوٹ کیجئے کہ تین باتیں کہی گئی ہیں، تینوں کا اصل مدعا اور مقصود ایک ہے. تاکید کے لیے تین اسلوب، تمہیں خلافت عطا کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا دین غالب ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب تمہیں خوف نہیں ہوگا. ابھی تو ہر وقت تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ فلاں قبیلہ شاید حملہ کرنے والا ہے، کبھی افواہ اٹھتی ہے کہ ادھر سے فوج آ رہی ہے، ہر دم جو ہے ایک کھٹکا لگا رہتا ہے. یہ ساری کیفیت ختم ہو جائے گی جب تمہاری اپنی حکومت ہوگی. تو گویا کہ ان تینوں باتوں کا مدعا اور مقصود ایک ہی ہے. لیکن اس آیت کی بڑی اہمیت یہ ہے کہ جہاں تک اہل تشیع کا تعلق ہے، وہ اس آیت کی کوئی توجیہ نہیں کر سکتے. کیا جنہیں اللہ نے خلافت دی وہ ایمان حقیقی اور عمل صالح سے بہرہ نہیں تھے؟ وہ تو انہیں یا تو منافق کہتے ہیں، معاذ اللہ، ابو بکر اور عمر اور عثمان کو اور طلحہ کو اور زبیر کو، اور یا یہ کہتے ہیں بس مسلمان تھے، اس سے آگے مومن نہیں تھے. اللہ نے تو انہیں خلافت دی ہے، اور اللہ نے وعدہ یہ کیا تھا کہ اہل ایمان تم میں سے جو صاحب ایمان ہوں گے واقعتاً اور عمل صالح کے حق ادا کر دیں، انہیں ہم خلافت دیں گے زمین میں، اور تمہارے دین کو تمکن عطا کر دیں گے، غلبہ عطا کر دیں گے. اور تمہارے لیے امن ہو جائے گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. دیکھیے, اگر اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے تو آپ 100% بندگی اللہ کی نہیں کر سکتے. آپ نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, لیکن اللہ کے سارے احکام پر تو عمل نہیں کر سکتے. امریکہ میں جا کے مسلمان آباد ہو گئے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, چور کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, زانی کو سنسار کر سکتے ہیں, زانی کو 100 کوڑے لگا سکتے ہیں, اپنا قانون وراثت بھی نہیں چلا سکتے, اپنے فیملی لاز بھی نہیں چلا سکتے. تو بندگی کتنی رہ گئی؟ صرف نماز روزے کی حد تک. جب اللہ کی حکومت ہے تو اب ٹوٹل بندگی ہے. اللہ ہی کے قانون کے مطابق تمام معاملات طے ہو رہے ہیں. ہم افرادی طور پر بھی اللہ کے بندے اور اجتماعی طور پر بھی اللہ کے بندے. ورنہ اگر اللہ کی حکومت اور خلافت کا نظام نہیں ہے تو ہم انفرادی طور پر اللہ کے بندے اور اجتماعی طور پر شیطان کے بندے, طاغوت کے بندے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, پھر ان کی توحید بھی مکمل ہو جائے گی اور عبادت رب کے تقاضے بھی پورے ہوں گے. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون, اور جو اس کے بعد بھی کفر کریں گے تو وہ لوگ تو بہت ہی فاسق ناہنجار ہوں گے. اس کے دو معنی ہیں. دین کے غالب ہونے کے بعد بھی جو شخص دین کو قبول نہ کرے, معلوم ہوا کہ اس میں تو سر سے خیر ہے ہی نہیں. ورنہ دین جب مغلوب ہے تو آدمی اپنی جان کے خوف سے, اپنے مال کی محبت میں چلے, کچھ دل تو گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ اسلام ٹھیک ہے, لیکن آدمی نہیں اختیار کر رہا. لیکن جب اللہ کی حکومت قائم ہو جائے, یہ سارے اندیشے ختم ہو جائیں, پھر بھی جو ایمان نہیں لاتا تو معلوم ہوا کہ وہ خیر سے بالکل خالی ہے. ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندو, اے مسلمانوں, اللہ نے جب تم سے اتنا پختہ وعدہ کیا ہے تو کیوں نہیں کمر کستے, کیوں نہیں نظام خلافت قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے؟ وہیں کفر بعد ذلک, اتنے پختہ وعدوں کے بعد بھی جو شخص ناشکری کرے گا اللہ کے وعدوں کی, فاولئک هم الفاسقون, تو وہی لوگ نافرمان ہیں. لیکن یہ خلافت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے, قائم کرنے کے لیے ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن کی ضرورت ہے. اس وقت وہ جماعت جو تھی اس کے امیر کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی بے شمار حیثیتیں ہیں. سب سے بڑی حیثیت یہ کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں, لیکن ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ کے شوہر ہیں, حضرت علی کے خسر ہیں, حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں. یہ ہے یا نہیں؟ مسلمانوں کے امیر ہیں, جنگ کے موقع پر سپہ سالار ہیں, عدالت میں ہیں تو قاضی القضات ہیں. تو یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب تک جماعت کے امیر کی حیثیت سے ان کی اطاعت نہیں کرو گے, ڈسپلن سب اطاعت, اس وقت تک نظام خلافت کا قائم ہونا, اللہ کی حکومت کا قائم ہونا وہ حال مطلق ہے. غزوہ احد میں ہم دیکھا ہے کہ ذرا سی غلطی ہوئی تھی, 35 افراد نے ڈسپلن توڑا اور اتنی سخت سزا دی گئی, 70 شہید اور حضور مجروح صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور دیکھو نماز قائم رکھو, زکات ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو, تو توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض, نہ خیال کریں گے لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے زمین میں. وماواهم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وہ لبیس المصیر, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. یا ایھا الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم, اے ایمان والوں, اب یہ جو احکام پہلے آئے تھے مجلسی, اسی کے ضمن میں مزید کچھ احکام تھے. جو تمہارے خادم ہیں, غلام ہیں, لونڈیاں ہیں, اور تمہارے وہ بچے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں, وہ بھی 3 اوقات میں اجازت لیے بغیر اندر داخل نہ ہوا کرے. 3 اوقات ایسے ہیں, 3 مرات, من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جو دوپہر میں تم اپنے کپڑے اتار دیتے ہو قیدولہ کرنے کے لیے، اوپر کے کپڑے اتار دیے صرف انسان انڈر ویئر وغیرہ میں بنیان میں لیٹ جاتا ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث اورات لکم، یہ تین اوقات تمہارے بے حجاب ہونے کے ہیں، بے پردگی کے ہیں، لہذا ان اوقات میں تو بچے بھی کھٹکھٹا کر آئیں، دستک دے کر آئیں، اجازت لے کر آئیں، اس طرح خادم ہو خادمہ ہو وہ بھی اجازت لے کر آئے، جیسے علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، البتہ ان تین اوقات کے علاوہ کوئی حرج نہیں ہے، آئیں جائیں، خدمت کرنی ہے، پانی پلانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان کا آنا جانا جو ہے بلا روک ٹوک ہوگا، توافون علیکم بعضکم علی بعض، تم سب ایک دوسرے پر آتے جاتے ہی رہتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کذلک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو، واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب بچے بھی جوان ہو جائیں تم میں سے بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَعْذِنُوا كَمَا اسْتَعْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو پھر وہ اسی طرح اذن طلب کرے جیسے کہ پہلے تمہیں اطلاع دی گئی ہے کہ بغیر اذن دیے مانگے اور بغیر جو اپنی شناخت کرائے گھر میں داخل نہ ہو، کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے، واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور عورتوں میں سے وہ جو بیٹھ رہی ہیں، اور اس کی مزید وضاحت کر دی، یہ اب نکاح کی امیدوار نہیں ہے، نکاح کی عمر سے گزر چکی، بڑھاپے کی عمر میں داخل ہو چکی، اب ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن، تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے کم کپڑوں میں گھر میں رہے، پورے پورے کپڑے جو ہے نہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، غیر متمرجات بزینہ، لیکن یہ کہ اپنی زینت کو وہ لوگوں کی نگاہوں میں کھبانے کی کوشش نہ کرے، وہی یستعفیفن خیر لہن، اور اگر اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائے تو ہی خیر بہتر ہی ہے، پورے لباس جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ دوپٹہ بھی ہو، کپڑے بھی جو ہیں چست بھی نہ ہو، باریک بھی نہ ہو، پھر دوپٹہ خاص طور پر اس کی بکل جو ہے سینے پر باندھ لی گئی ہو، اسی طریقے سے ساری پابندیاں کریں تو بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع علیم ہے، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، نہ تو کسی اندھے پر کوئی مذائقہ ہے، نہ کسی لنگڑے پر، نہ کسی بیمار پر، نہ خود تمہارے اوپر، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں سے، اور بیوت آبائکم اپنے باپوں کے گھروں سے، اور بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اور بیوت عمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور بیوت اماتکم یا اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، اور بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے، اور بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اور ما ملکتم مفاتحہ، یا وہاں سے جہاں کی چابیاں تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں، تمہارا اپنا آفس ہے، تمہاری اپنی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں تم جاؤ تو کھاؤ، اور صدیقکم یا اپنے کسی دوست کے ہاں سے، اصل میں جب یہ سارے احکام دیے گئے گھر میں داخل نہ ہو، اس طریقے سے اجازت لو، اس سے اندیشہ یہ ہوا کہ شاید یہ کوئی اینٹی سوشل معاملہ ہے، نہیں، سماجی تعلقات رہنے چاہیے، کھانا پینا ایک دوسرے کے گھر پر جائے، آدمی کھانا کھائے، دوست کے گھر پہ کھائے، اپنے بھائیوں کے گھر پہ، بہنوں کے گھر پہ، کوئی حرج نہیں، لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، اس میں بھی تم پر کوئی مذائقہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ، مثلا ہمارے ہاں جو ہے ولیمے کی ایک مصیبت یہ ہے، اب تو خیر ولیمے کی مصیبت حکومت نے ختم کرا دی ہے، لیکن جب ولیمے ہوتے تھے بیٹھے سوکھ رہے ہیں، دو گھنٹے ہو گئے، ڈھائی گھنٹے ہو گئے، ابھی فلاں نہیں آئے ہیں، ابھی وہ لڑکی والے نہیں آئے ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے تو بارہ دسترخوان تو نہیں کھل سکتا، ایک طریقہ یہ تھا عرب میں کہ ٹھیک ہے سلسلہ چل رہا ہے, جو آئیں کھائیں اور جائیں, جو آئیں کھائیں اور جائیں, جو آئیں کھائیں اور جائیں. خامخواہ جو ہے جو پہلے آ جاتے ہیں وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہم خامخواہ وقت پر آئے ہیں اور ہماری جو ہے یہ اتنا انتظار کرنے کی ہمیں زحمت کرنی پڑی. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ, اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو پھر اپنے اوپر سلام بھیجا کرو. اس کے لیے گھر والے بھی تمہارے اپنے جاننے والے ہیں نا, تمہارے اپنے کتھن کن ہیں. تحیۃً من عند اللہ, اللہ کی طرف سے وہ دعا ہو, وہ کیا ہے, السلام علیکم, اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو. مبارکۃً طیبۃً, یہ مبارک ہوگی اور پاک پاک ہوگی. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. اب یہ آخری رکوع ہے, بہت مختصر ہے. اس کا بھی روح سکون جو ہے وہ منافقین کی جانب ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور وہ جب ہوتے ہیں رسول کے ساتھ کسی اجتماعی مہم میں, لم یذهبوا, تو وہاں سے جاتے نہیں ہیں, حتیٰ یستاذنوا, یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کریں. کسی کام کے لیے نکلے ہیں, 100 آدمی ساتھ لیے ہیں حضور نے, اور تھوڑی دیر بعد جاگے والوں کے 10 تو چلے گئے, نہ آپ سے پوچھا نہ اجازت طلب کی, وہ چلے گئے. تو یہ تو کوئی نظام نہ ہوا, انہیں ساتھ رہنا چاہیے. ہاں کسی کو کوئی حاجت پیش آ گئی, کوئی بات یاد آ گئی, وہ بڑی مشکل ہے گھر والوں کے لیے, تو اجازت مانگے, حضور کے پاس آئے. فیض استاذنوں کا ان نظیم استاذنوں کا اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ, یقیناً جو لوگ آپ سے اذن طلب کرتے ہیں پھر جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. فیض استاذنوں کا, پھر جب وہ آپ سے اجازت طلب کریں لباس شان ہی اپنے کسی کام کی وجہ سے, فاضل لمن شیتا, تو آپ اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں. یہ جو امین ہے اس وقت کا, اسے معلوم ہے کہ کام کیا ہے جس کے لیے ہم نکلے تھے اور اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے لیے کتنی نفری درکار ہے. بمشکل پوری نفری ہمارے پاس ہے, اب یہاں سے اوروں کو جانے دوں گا تو پھر اور معاملہ مشکل ہو جائے گا. تو اگر وہ چاہے گا تو اجازت دے گا, اور چاہے گا تو نہیں دے گا. اور اجازت نہیں دے گا تبھی امتحان ہو جائے گا کہ یہ منافق تھا یا مومن تھا. اگر تو پھر بھی چلا گیا تو اس کا مطلب منافق تھا پھر. تو فرمایا فاضل لمن شئت منھم, تو اجازت دے دیا کیجیے جسے آپ چاہے مناسب سمجھے. واستغفر لهم اللہ, اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجیے. کیوں, سوچئے اس بھلے آدمی نے آپ سے اجازت مانگی, آپ نے اجازت دے دی اور وہ چلا گیا, پھر کون سا گناہ کیا اس نے, استغفار کیجیے ان کے لیے, گناہ کیا ہے. انہوں نے دنیا کے کسی بھی کام کو دین کے اس کام سے ضروری سمجھا تو گئے, انہوں نے یہ سمجھایا کہ میرے بغیر وہ کام نہیں ہوگا. بیوی بیمار ہے تو تم جا کر ضرور شفا دے دو گے, تمہارے بغیر اللہ شفا نہیں دے سکتا. اور کوئی کام دنیا کا بڑے سے بڑا کام بھی, کیا اس کام سے جس کے لیے تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کر نکلے ہو اس سے اہم تر ہو سکتا ہے. اور اگر تم نے یہ سمجھا ہے جس کے لیے تم نے اجازت لی ہے, تو چلیے حضور سے اجازت لے لی, آپ نے ڈسپلن کا, نظم کا ایک تقاضا تو پورا کر دیا. لیکن یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ آپ کے نزدیک اپنے اس انفرادی کام کی اہمیت کس اجتماعی کام سے کہیں بڑھ کر ہے جس کے لیے کہ آپ نے عذر پیش کیا اور اجازت حاصل کی ہے. پھر ان کے لیے آپ استغفار کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ غفور ہے رحیم ہے. لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا, اور دیکھو تمہارا رسول کا تمہیں بلانا, اسے تم ایک دوسرے کے بلانے کے مطابق نہ سمجھ لو. میں نے آپ کو بلایا, آپ نے مجھے بلایا, اس کی ایک اہمیت ہے, حیثیت ہے. اللہ کا رسول بلا رہا ہے, اب یہ زمین و آسمان کا فرق ہو گیا, ان کی حیثیت کے اعتبار سے, ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے. یہ عام آدمی کا بلاوا نہیں ہے, یہ عام آدمی کی پکار نہیں ہے, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لباسا. اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہے مسلمانوں تم میں سے کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر. حضور کے ساتھ تو نکل آئے, وہاں جو ہے یا تو عذر پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوئی یا حضور کے سامنے عذر پیش ہوا حضور نے مانا نہیں, مجبور ہو گئے آ گئے. اب کہیں موقع دیکھا کہ حضور کی توجہ نہیں ہے تو کھسک گئے. یہ تسللون منکم لباسا, اب دیکھیں یہ سارے معاملات انسانی زندگی کے معاملات ہیں, آج بھی پیش آتے ہیں ہمیں, اس وقت بھی انسان تھے, ان میں سے بہت پکے ایمان والے تھے تو منافق بھی تھے, گڑبڑ تھے. وہ معاشرہ جو ہے منافقین سے خالی تو نہیں تھا, بہت پختہ ایمان والے تھے تو کمزور ایمان والے بھی تھے. سورہ توبہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کوئی اور لوگ بھی ہیں, خلقوا عملا صالحا واخر سیئا, کچھ کام نیک اور کچھ برے انہوں نے گڑبڑ کر لی اپنی زندگی میں, تو ہر طرح کے لوگ تھے. فلیحذر الذین یخالفون عن امره, تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں رسول کے معاملے سے, ان تصیبہم فتنۃ, کہ ان پر کوئی فتنہ آ جائے, اور یصیبہم عذاب علیم, یا ان پر دردناک عذاب آ کر مسلط ہو جائے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض, آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ, اللہ خوب جانتا ہے تم کس چیز پر ہو, کس مقام پر ہو, کتنے پانی میں ہو, تمہارے اندر ایمان کتنا ہے, تمہارے عمل کی کیا حالت ہے, اللہ خوب جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ, جس دن کے یہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف, فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا, تو اللہ تعالیٰ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے عمل انہوں نے کیے ہوں گے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.